الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حماد بن بشير الجهضمي قال حدثنا عمارة المعبلي قال حدثنا محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال يكون في آخر الزمان مجاعة من أدركته فلا يعدلن بالأكباد الجائعة. آج عنوان قائم کیا ہے باب کا المواسات فی الصنعت والمجاعة، قحط سالی اور بھوک مری کے زمانے میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی دل جوئی اور بھلائی کا معاملہ کرنا. یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ یکون فی آخری زمانے مجاعت، آخری زمانے میں بھوک مری پھیلے گی. من ادرکت ہو، جو اس زمانے کو پائے تو بھوکے لوگوں کی خیرخواہی اور ان کی خدمت کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح نہ دیں. مطلب یہ کہ یہ سب سے بڑا نیکی کا کام ہوگا اس زمانے میں باقی دوسرے کاموں کے مقابلے میں. ویسے بھی کھانا کھلانا عام حالات میں بھی وہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر ترغیب. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں اس وقت اپنے باغ میں کام کر رہا تھا اور مجھے اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو کہا میں اپنے کھجور کے درخت پر تھا، وہیں سے چھلانگ لگائی. ان کی چھٹی وہاں موجود تھی، کہا کہ آپ نے تو ان کی آمد پر ایسا مسرت اور خوشی کا اظہار کیا جیسے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آ گئے ہوں. کیونکہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے، یہود کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے جواب میں کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ یہ بھی اسی گروہ اور اسی جماعت یعنی نبیوں کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جن سے حضرت موسیٰ تعلق ہے. پھر کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا فلما رأيت وجهه عرفت انه ليس بوجه كذاب، کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور پر میری نگاہ پڑی تو میرے دل نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. پھر جب میں قریب پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یا ایھا الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ لوگوں کھانا کھلاؤ اور سلام کو خوب رواج دو اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داریوں کے حقوق کو ادا کرو اور رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت نمازیں پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایسا عمل جو مجھے جنت میں داخل کرائے بتلائیے. آپ نے یہی کہ کھانا کھلاؤ, سلام کو پھیلاؤ اور صلا رحمی کرو, رات کو جو سوئے ہوئے ہیں وہ لوگ تو اس وقت نماز پڑھا کرو. تو نماز ویسے کھانا کھلانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تاکید فرماتے تھے. قرآن ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا, کہ اللہ کی محبت میں یہ مسکینوں کو اور یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں, اور وہ بھی اس طرح کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, کہ ہم تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری کے مطابق طلبگار نہیں اللہ واسطے. تو ویسے بھی عام حالات میں کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی کا کام ہے, اور یہ ایک آخری زمانے میں آنے والی خشک سالی اور بھوک مری کا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی. اس موقع پر حضور فرماتے ہیں جو آدمی اس زمانے کو پالے تو بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانے کے برابر کسی اور نیکی نہ سمجھے, مطلب کہ یہ بہت بڑی نیکی ہوگی اس زمانے کے اعتبار. ویسے نیک کام ہر کام اپنی جگہ پر نیکی کا کام ہے, لیکن کبھی حالات اور قرائن کی وجہ سے کسی ایک کام کو دوسرے کے اوپر ترجیح ہوتی ہے. کہ ایسا علاقہ ہے جہاں پانی کی ضرورت ہے, لوگ پیاسے مرتے ہیں تو وہاں پانی پکا کے ثواب دوسرے کاموں کے مقابلے میں زیادہ ہوں گا. حدثنا ابو یمان قال حدثنا شعیب بن ابی حمزہ قال حدثنا ابو الزناد یعنی العارض عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان الانصار قالت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اقسم بیننا وبین اخواننا النخیل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرات انصار نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کہ اللہ کے رسول ہمارے اور ہمارے مہاجرین بھائیوں کے درمیان ہمارے باغات کی کھجوروں کو تقسیم کر دی. وہ حضرات انصار یہ چاہتے تھے کہ ان کو بھی ہمارے برابر ہمارے باغات میں سے جائیدادیں اور کھجور کے درخت دیے جائیں. قال اللہ, تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں ایسا نہیں. فقالوا تکفون المونۃ ونشرککم فی الثمرۃ. اس پر پھر حضرات انصار نے یہ درخواست کی کہ اچھا آپ کام کی ذمہ داری اٹھا لیجئے, ہم پیداوار میں آپ کو برابر کا شریک کر دیں گے. یعنی گویا کھیتی باڑی کا کام آپ مہاجرین کر لیا کریں, اور پھر جو بھی پیداوار ہوگی پھلوں کی اس میں ہم برابر کا شریک کر لیں گے. قالوا سمینا واطعنا. تو اس کے جواب میں جو ہے مہاجرین نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس صورت کو منظور فرمایا. بہرحال یہاں باپ کا جو عنوان تھا غم خاری, کہ بھائی کسی کے ساتھ اس نے سلوک, یہاں پر بھی انصار نے مہاجرین کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کو بیان کیا ہے. حدثنا اسبغ قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب ان سالما اخبره ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وان اخبره ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال عام الرمادة وكانت سنه شديده ملمه بعدما اجتهد عمر في امداد العراب بالابل والقمح والزيت من الارياف كلها حتى بلغت الارياف كلها مما جهدها ذلك. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بتلاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں عام الرمادہ یہ سن ہجری 18 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سخت قسم کا قحط پڑا تھا, ایسا کہ بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے زمین کی مٹی جو ہے دھول بن کر فضا میں اڑتی تھی, اور فضا بھی اس کی وجہ سے بالکل جو ہے ایسی جیسے کہ راک ہوا کرتی ہے نظر آتی تھی. اسی لیے اس سال کا نام ہی عام الرماد ہو گیا. رماد کہتے ہیں دھول اور راک. تو وہ وکانت صنعت شدیدت ملمت, اور ایک بہت سخت قسم کی گویا قحط سالی اور مصیبت تھی. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد مستعد عمروں کی امداد العراب جو اعراب کے اعراب جہاد کے رہنے والے ان کی مدد کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پورا باقاعدہ ایک نظام بنایا کہ مختلف طریقوں سے اونٹوں اور گیہوں اور زیتون کا تیل یہ شہروں سے اور اچھا خوشحال آبادیاں جو ہے جہاں سبزے ہیں اور جہاں پیداوار تھی وہاں سے ان کے علاقے میں بھیجا جائے. باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منظم طریقے سے اس قحط سالی سے نمٹنے کے لیے انتظام کیا. حتیٰ بلغت الاریاف کلھا مما جہدھا ذلک. لیکن پھر یہ ہوا کہ اس قحط سالی کا اثر یہ جو شہری آبادی اور سرسبز علاقے تھے وہاں بھی پہنچ گیا اور وہاں سے چیزیں دیہات کے علاقوں میں جو بھیجی جا رہی تھی وہ سلسلہ بھی بند ہو گیا. فقال عمر یدہ فقال اللہم اجعل رزقہم علی رؤوس الجبال. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کے لیے کھڑے ہوئے اور دعا کی کہ اللہ تیرے ان بندوں کی روزی پہاڑوں کی چوٹیوں پر بنا دے, مطلب یہ ہے کہ بارش برسا. فاستجاب اللہ لہ علی المسلمین. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان کے وسیلے سے دعا بھی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی اور مسلمانوں کی دعا قبول فرمائی. فقال حین نزل بھی الغیث الحمد للہ. جب بارش نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی کے طور پر کہا اللہ کا شکر ہے. فواللہ لو ان اللہ لم یفرجھا ما ترکت اہل بیتی من المسلمین لہم ساعت الا ادخلتمہم اعدادہم من الفقراء. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ اس قحط سالی کو دور نہ فرماتے اور بارش نازل نہ فرماتے تو میں مسلمانوں کے کسی ایسے گھرانے کو جو خوشحال ہے نہ چھوڑتا, مگر یہ کہ ان کے ساتھ ان کی تعداد میں ان کے یہاں فقیروں کو بھیج دیتا. ایک گھر میں پانچ آدمی خوشحال ہیں تو ان کے اوپر لازم کرتا کہ دوسرے پانچ آدمی تم اپنے ساتھ غریب قسم کے اپنے ساتھ رکھو, تم کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ, تم اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہو. اس طرح گویا اس قحط سالی سے نمٹنے کے لیے آگے کی تدبیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچی. فلم یکن اسلام یہلکان من الطعام علی ما یقیم واحد. اس لیے کہ جو کھانا ایک آدمی کے لیے کافی ہو جاتا ہے ایک آدمی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اس کو اگر دو آدمی استعمال کریں گے تو دونوں کی جان بچ جائے. اس طرح اگر پانچ آدمی ایک گھر میں ہیں دوسرے پانچ اس میں ڈال دیے تو سب کا کام چل جائے گا جتنی تعداد کے مطابق. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط سالی کے زمانے میں غم خاری کے لیے جو تدبیر سوچی اس کو یہاں بیان کیا ہے. گویا یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے آپس میں تعاون اور امداد کے جذبے کو بیدار کیا جائے. حدثنا ابو عاصم عن یزید بن ابی عبید عن سلمة بن لکم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زہایاکم لا یصبح احدکم بعد ثالثۃ وفی بیتہ منہ شیء. حضرت سلمہ ابن اکو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید کے موقع پر یہ ہدایت دی اور یہ حکم جاری فرمایا کہ یہ تمہاری قربانیاں جو ہے تیسرے دن کے بعد کسی کے گھر میں گوشت کا ایک ٹکڑا بھی بچنا نہیں چاہیے. قربانی کا مقصد یہ تھا کہ اگر ذخیرہ کرنے کی اجازت دی جاتی تو لوگ اپنے پاس رکھ لیتے, اب جب یہ حکم جاری کیا ہے تو لا محالہ تقسیم کریں گے. فلما کان العام المکمل. جب دوسرا سال آیا قالوا یا رسول اللہ نفعل کما فعلنا العام الماضی. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ میں اجمعین نے عرض کیا پوچھا کہ اللہ کے رسول جس طرح گزشتہ سال ہم نے کیا تھا آپ کے حکم سے اس طرح اس سال بھی کریں. قال قلوا وادخلوا فإن ذلك العام كانوا في جهل فارق وانطوئ. دوسرا نے فرمایا کھاؤ اور ذخیرہ بنا کر رکھنا لاؤ تو رکھو, تو گزشتہ سال تو قحط سالی تھی اس لیے میں نے یہ حکم جاری کیا تھا تاکہ دوسروں کی مدد کر لو. یہ باب التجاری تجربوں کا بیان. حدثنا فروۃ بن عبد المغرائے قال حدثنا علی بن مسہری عن هشام بن عروة عن أبيه قال كنت جالسا عند معاوية رضي الله تعالى عنه وعنهم فحدث نفسه ثم انتبه فقال لا حليم إلا ذو تجربة يريدها ثلاثة. حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ کچھ اپنی ہی سوچ میں مشغول تھے، سمن تباہ پھر اس سوچ سے جب وہ باہر آئے اپنی اس سوچ سے ہماری طرف متوجہ ہوئے تو فرمانے لگے لا حلیم الا ذو تجربتی، یہ حلم اور بردباری اسی آدمی میں آتی ہے جو تجربہ کار، یعنی جس تجربہ زیادہ ہے اتنا ہی اس میں کسی چیز کو برداشت کرنے اور نامناسب سلوک اور رویے کو گویا برداشت کرنے کا مادہ ہوگا، اس لیے کہ غصے کے نتیجے میں جو نقصان ہوتا ہے تجربے کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے، تو وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اگر میں غصہ کروں گا فوری طور پر اس ناروا سلوک کے جواب میں میں اپنی طرف سے کوئی اور طریقہ اختیار کروں گا تو پھر آگے جا کر کے اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا، تو سمجھدار آدمی جو ہوتا ہے تجربہ کار آدمی اس میں دوسروں غیر تجربہ کار کے مقابلے میں تحمل زیادہ ہوتا ہے. یہ جملہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین مرتبہ فرمایا. حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا یحیی بن ایوب ابن زہری عن ابی الحیث عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لا حلیم الا ذو عصرۃ ولا حکیم الا ذو تجربۃ. یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ نقل کیا، آگے اسی کو دوسری سند سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے طور پر نقل کرتے ہیں لا حلیم الا ذو عصرۃ، کہ حلم اور بردباری اسی آدمی میں ہوتی ہے جو خود لغزش میں پڑ چکا ہو، یعنی جس سے خود کوئی بھول ہوئی ہو وہ دوسروں کی بھولوں کو بھی برداشت کر لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ بھول تو ہوتی ہے مجھ سے ہوئی تھی اس سے ہوئی، تو جو کسی لغزش میں مبتلا ہو اس میں تحمل ہوتا ہے. ولا حکیم الا ذو تجربتی، اور جو تجربہ کار آدمی ہوتا ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے، تجربے کے نتیجے میں آدمی کی جو سمجھداری اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے. باب من اتم اخل لہ فی اللہ، کوئی آدمی اپنے دینی بھائی کو کھانا کھلا رہے اس کی کیا فضیلت ہے. حدثنا سلیمان ابو الربیع قال حدثنا جریر بن عبد الحمید عن لیثی عن محمد بن بشر عن محمد بن الحنفیہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لان اجمع نفرا من اخوانی علا سائی او سائین من طعام احب الی من ان اخرج الى سوقکم فاعتق رقبتا. حضرت محمد بن حنفیہ اپنے والد بزرگوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اپنے دینی بھائیوں کو ایک سا یا دو سا اناج اور غلہ کھلانے کے لیے جمع کروں اور سب کو کھلاؤں، یہ مجھے اس کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے کہ بازار میں جا کر ایک غلام آزاد کروں. گویا دینی نسبت پر دینی بھائیوں کو کھلانا یہ بھی جو ہے بہت بڑی نیکی ہے. باب و خلف الجاہلیت. حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن ابراہیم قال حدثنا ابن علی عن عبد الرحمن ابن اسحاق عن الزہری عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابیہ عن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال شہدت مع عمومتی حلف المطیبین فما احب ان انکثہ وان لی عمر النام. زمانہ جاہلیت میں آپس میں جو معاہدے کیے جاتے تھے تو بعض معاہدے تو ایسے ہی دو قبیلے دو خاندان یا دو افراد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ میں ایک کہتا ہے میں تمہاری مدد کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں تمہاری مدد کروں گا، اور ہر حال میں گویا چاہے وہ حق پر ہو یا نا حق پر ہو، تو ایسی امداد سے تو منع کیا گیا، صحیح طریقے سے حق بات میں تو امداد کی جا سکتی ہے. تو یہ اس کے لیے آپس میں باقاعدہ اگر کئی آدمی اس طرح کا معاہدہ کرتے تھے تو بیٹھ کر کے قسمیں کھاتے تھے، اور ان قسموں کو پختہ کرنے کے لیے جو ہے وہ کبھی تو ایسا ہوتا تھا خون کسی جانور کا خون جو ہے برتن کے اندر لایا جاتا تھا، اس کے اندر وہ ہاتھوں کو ڈبوتے تھے، یا اور کوئی چیز ہوتی تھی اس میں ہاتھ ڈبوئے جاتے تھے۔ تو یہاں زمانہ جاہلیت میں ایک معاہدہ کیا گیا تھا جس کو حلف المطیبین کہتے ہیں، قبیلے بنو عبد مناف نے بنو عبد الدار کے پاس سے حاجیوں کی جو ہے خدمت کا جو ایک سلسلہ زمانہ جاہلیت میں قریش کے مختلف خاندانوں میں مختلف خدمات تقسیم، فلانا خاندان فلانی خدمت انجام دے گا، حاجیوں کو پانی پلانے کا کام فلانا خاندان کرے گا، کعبہ شریف کی قریب سرداری فلانے کے پاس رہے گی، اس طرح جو لڑائی اور جنگ کے موقع پر جھنڈا کھانے کی ذمہ داری فلانے خاندان کی، تو اس طرح یہ حاجیوں کی خدمت کی ذمہ داری اپنے اقتدار کے پاس تھی، تو اپنے مناف نے وہ ان سے لے لینا چاہا۔ اس سلسلے میں بہت سے لوگوں نے تو معافت کر لی اور گویا اس کو منظور کر لیا کہ لے لیں جبرن اس، لیکن قریش کے نو خاندان کے لوگ جو ہیں انہوں نے آپس میں جمع ہو کر کے معاہدہ کیا، ان میں بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو تیم اور بنو زہرا، بنو اسد، یہ کئی خاندان قریش کے وہ تھے، ان کے لوگ انہوں نے آپس میں جمع ہو کر آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ہم کبھی کسی ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی حمایت اور مدد کریں گے۔ چنانچہ اسی قسم ہی کی وجہ سے، اسی معاہدے کی وجہ سے ایک مرتبہ ایک آدمی یمن سے آیا تھا کچھ مال فروخت کرنے کے لیے، کپڑا وغیرہ، تو جو ہے قریش کے ایک آدمی نے ان سے وہ مال خریدا، ولید بن مغیرہ نے، اور اس کے پیسے نہیں دیے، تو باقاعدہ جن لوگوں نے یہ معاہدہ کیا تھا انہوں نے اس کی حمایت کرتے ہوئے اور اس کی مدد کرتے ہوئے اس کو جا کر کے تنبیہ کی کہ نہیں تمہیں اس کا حق ادا کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ اسی معاہدے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرماتے ہیں اس معاہدے کے وقت ایسا ہوا تھا کہ جب یہ لوگ معاہدے کے لیے بیٹھے تو ام حکیم بنت عبد المطلب نے خوشبو سے بھرا ہوا ایک برتن ان کے پاس بھیجا تھا، تو ان معاہدہ کرنے والوں نے اپنے ہاتھ اس خوشبو میں ڈبو کر کعبہ کی دیوار پر مارے تھے، اس لیے اس معاہدے کو حلف المطیبین سے تعبیر کیا جاتا ہے، طیب خوشبو کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو قال شہید تو ما امومتی حلف المطیبین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچوں کے ساتھ حلف المطیبین میں شریک رہا ہوں، اور مجھے سرخ اونٹ ملے اس پر بھی میں اس معاہدے کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، بڑے سے بڑا مال اور بڑی سے بڑی قیمت لے کر بھی میں اس معاہدے سے دستبردار ہونا نہیں چاہتا، کیونکہ اس میں مظلوم کی حمایت کا معاہدہ کیا گیا تھا، تو خود اسلام بھی اس کا حکم دیتا ہے کہ بھائی مظلوم کی مدد کی جائے۔ باب الاخاء، حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن انس رضي الله تعالى عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن مسعود والزبير، اخاء يعني بھائی چارگی، آپس میں رشتہ اخوت بھائی چارگی کا تعلق قائم کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں صحابہ کے درمیان آپس میں تعاون و تناصر کا جذبہ مضبوط ہو، اس لیے دو دو صحابیوں کے درمیان آپس میں رشتہ اخوت بھائی چارگی کا تعلق قائم کیا تھا کہ بھائی تم اس کے بھائی۔ تو یہ رشتہ اخوت ایک تو ہجرت سے پہلے مہاجرین کے درمیان آپس میں کرایا گیا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ ہجرت کے بعد انصار اور مہاجرین کے درمیان کرایا گیا تھا۔ چنانچہ یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پہلی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان رشتہ اخوت بھائی چارگی کا تعلق قائم کرایا. یہ دونوں حضرات حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی اور حضرت زبیر بھی دونوں مہاجرین میں سے گویا یہ وہ معاہدہ وہ مواخات ہے وہ رشتہ اخوت ہے جو ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے مہاجرین نے آپس میں قائم کیا گیا تھا. ورنہ ہجرت کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عقد مواخات حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار ہیں ان کے ساتھ قائم کیا گیا تھا. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابن عینة قال حدثنا عاصم بن الاحول عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال حالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین قریش والانصار فی دار التي في المدینہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور انصار کے درمیان میرا وہ مکان جو مدینہ منورہ میں ہے اس میں عقد محاکات رشتے اخوت قائم کرایا تھا, بھائی چارگی کا تعلق. یہ وہ تعلق تھا جو مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم کیا گیا تھا. اس لیے کہ قریش سے مراد مہاجرین یہ جتنے بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے سب قبیلے قریش سے تعلق رکھتے تھے, اس لیے یہ مہاجرین ہیں جن کا انصار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا. باب لا حلف بالاسلام. یہ زمانہ جاہلیت میں جیسا کہ میں نے کہا آپس میں معاہدے کیے جاتے تھے. اسلام آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اسلام میں اب ان معاہدوں کی ضرورت نہیں, یعنی آپس کے معاہدے کر کے ایک دوسرے کی جو مدد حاصل کی جاتی تھی اب یہ کام تو خود اسلام نے بطور حکم کے ہر مسلمان کو اس کا مکلف اور پابند بنایا ہے کہ بھئی تمہیں اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے چاہے تمہارا اس کے ساتھ معاہدہ ہو یا نہ ہو. گویا اس کا مسلمان ہونا اور اسلام قبول کرنا یہی اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہر مسلمان بھائی تمہاری مدد کرے گا. بھائی مسلمانوں کے درمیان آپس میں انما المؤمنون اخوة, آپس میں وہ بھائی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان پر اخا کا ظالمن او مظلومن, کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. اس پر ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول انصرو ظالم انصروہ ظالمن اور کیف انصروہ مظلومن, کہ میں اپنے بھائی کی مدد اگر وہ انصروہ مظلومن اگر میں اپنے بھائی کی مدد مظلوم ہوں تو کروں گا, لیکن ظالم ہے تو کیسے مدد کروں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکو, یہی اس کی مدد ہے. یہ اپنی نادانی اور حماقت سے جو ہے ظلم کر کے اپنا نقصان کر رہا ہے, اپنے بھائی کو بھی مصیبت میں ڈال رہا ہے. تم جب روکو گے تو بھائی کا بھی فائدہ ہوگا, یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت سے بچائے گا. تو یہ اس کی مدد ہوئی. تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ہے جو احادیث میں ہے, اسی کو یہاں عنوان کے طور پر بیان کیا. آگے روایت لائے جس میں زمانہ جاہلیت کے معاہدوں کو موقت کرنے کو بتلاتے ہیں. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمر بن شعیب عن ابی عن جدی رضی اللہ تعالی عنہ قال جلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح علی درج الکعبہ فحمد اللہ واثنا علیہ ثم قال من کان له حلف فی الجاہلیت لم یزید الاسلام الا شدتا ولا ہجرت بعد الفتح. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ جس سال فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبہ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر جو ہے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جس کا زمانہ جاہلیت میں اپنے بھائی کے ساتھ معاہدہ تھا تو اسلام نے آ کر کے اس کو اور مضبوط کیا, یعنی اگر وہ معاہدہ کسی بھلائی کے کام کے لیے تھا تو ظاہر ہے اس صورت کے اندر اسلام تو اس سے منع نہیں کرتا بلکہ وہ تو اور زیادہ اس کا حکم دیتا ہے. تو وہ اسلام نے اور پختہ کر دیا. یہ جو معاہدہ آپس میں ایک دوسرے کو کے ساتھ طے کرنا کہ ہم مل کر لوگوں کی خدمت کریں گے, حضرت شیخ نور اللہ عمر قدو نے جہاں یہ لفظ بخاری شریف میں آیا ہے تو وہاں فرماتے ہیں کہ یہاں مراد ہوا کمیٹی بنانا, کہ جیسے کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں کفن کمیٹی کہ بھئی کوئی لاوارث میت ہوگی تو اس کا کفن کا یہ کریں گے, بیماروں کو مدد کرنے کے لیے, غریبوں کو تعاون کرنے, تو مختلف نیک کاموں کے واسطے آپس میں تعاون اور تناسب کے طور پر کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں. دلفہی کی ایک شکل ہے دور حاضر. بلا ہجرت بعد الفتح, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد اب ہجرت باقی, ہجرت باقی نہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے جو لوگ ایمان لاتے تھے تو ان کے لیے ضروری تھا کہ ایمان لانے کے بعد وہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے, ان کو لیے فرض کیونکہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اسلامی احکام کے اوپر عمل ممکن نہیں تھا. لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اب گویا مکہ دار اسلام بن گیا, اب مکہ میں رہتے ہوئے اسلامی احکام پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی. تو جس مقصد کے لیے ہجرت کا حکم دیا گیا تھا جو جس ضرورت کے پیش نظر باقی مکہ میں, اسی لیے فرمایا کہ ہجرت یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ کے لیے جو ہجرت کی جاتی تھی وہ نہیں. باقی اگر اس زمانے میں بھی کوئی آدمی کسی ایسی جگہ پر آباد ہے جہاں پر رہتے ہوئے اس کے لیے پورے طور پر اسلامی احکام پر عمل کرنا مشکل ہے, ممکن نہیں ہے, نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ دوسرے اسلامی احکام کو بجا رکھ سکتا ہے, اس طرح میں ضروری ہے کہ ایسی جگہ کو چھوڑ کر ایسے علاقے میں جاوے جہاں پر رہ کر کے وہ اسلامی احکام کو بجا لا سکے. شاہ کی وطر میں سورہ آلہ, سورہ کافرون, سورہ اخلاص پڑھنا سنت ہے. جی ہاں, ہونٹ کے نیچے اور ٹھڈی کے اوپر والے بال کاٹ سکتے نہیں, کیا وہ داڑھی میں شمار؟ جی, اس کو ریش چاہ وہ جو داڑھی کا حکم رکھتا ہے, جو حکم داڑھی کا وہی اس کا بھی. سندیش سماچار دیجیے بھاسکر وغیرہ پیپروں میں جو کوپن آتی ہے جس کے جمع کر دینے پر انعام ملتا ہے وہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز نہیں ہے تو کیا لے کر کسی غریب کو دے سکتے ہیں تاکہ اس کے کام آئے, ورنہ تو وہ پیپر والے لیں گے. یہ جیسا کہ پہلے بھی بتا دیا تھا, اس کوپن کو جوڑ کر کے تصویر ہی عام طور پر تیار ہوتی ہے, تو کسی بھی شکل میں تصویر بنانا یہ حرام ہے. وہ آپ ایک حرام کام کر کے انعام حاصل کر رہے ہیں تو دوہرا گنا ہو جائے گا, اس لیے اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. کوئی لیتا ہو تو لیتا رہے, اس سے آپ کا کیا, بھائی فلانا آدمی جو ہے نجاست کھا جائے گا تو ہم کھا لیں گے کیا اس کی وجہ سے؟ سعودی عربیہ میں مرتو ایک شربت میں پاؤڈر سے یہ استعمال کری شکایت, ہمارے علم میں تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے استعمال کے لیے رکاوٹ بنتی ہو. اب اگر آپ نے پوچھا اور پوچھنے والے کے علموں میں کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کے اجزاء میں فلاں چیز ہے تو بتا دیں, اس کا حکم بتائیں گے. اجینو موٹو ایک جات میں نمک ہے, یہ کوئی آپ پوچھنے والے نے اجینو موٹو کی حقیقت واضح کر دی, تو اگر وہ نمک ہی ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز جو شریعت کے اعتبار سے استعمال کرنا ممنوع ہو نہیں ملائی گئی ہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں. دیکھو اس طرح کی چیزیں جتنی بھی ہے کھانے پینے کی, کسی بھی مفتی کو آپ سوال کریں گے تو جو ایسی جن کی حقیقت سے مفتی واقف نہیں ہے تو وہ تو آپ سے ہی پوچھے گا تو اس میں ہے کیا وہ بتاؤ, آپ بتائیں گے کہ یہ ہے تو یہ ہے تو اس کا استعمال کرنا درست تو نہیں ہے, پلانی چیزیں تو جیسا آپ سوال کریں گے ویسا آپ کو جواب ملے گا, یاد رکھیں. عام طور پر شہروں میں بی سی کا دستور رائج ہے جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مثلاً 10 افراد ہر مہینے 500 روپے کسی ایک کے پاس جمع کرتے ہیں اور ہر مہینے قرآن اندازی کی جاتی ہے, جس کے نام قرآن نکلتا ہے مجموعی رقم 5000 اس کو ادا کر دی جاتی ہے, جس کے نام قرآن نکلتا ہے وہ رقم کو اپنے کسی ذاتی کام میں خرچ کرتا ہے. ممبران بی سی کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا, جس کے نام مثلا پہلے قرآن نکلا اس کے ذمے ہر مہینے بقیہ رقم جمع کرنا لازم ہوتا ہے, جو وہی 500 کی رقم نہ زیادہ. یہ سلسلہ 10 ماہ جاری رہتا ہے. زیادہ دریافت طلب امر یہ ہے کیا اس طرح معاملہ شرم جائز ہے اور اس معاملے کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ یہ جو طریقہ سوال میں پوچھا ہے کہ بھئی دس آدمی ہیں اور وہ دس مہینے تک پانچ سو روپئے نکالتے رہیں گے. اب پہلے مہینے پانچ سو نکالے تو دس آدمیوں کے نکالے ہوئے پانچ سو کل ملا کر پانچ ہزار ہوئے. اب قرآن اندازی کی اور جس کا نام نکلا اس کو وہ دے دیے کہ وہ اپنے استعمال میں لاوے. دوسرے مہینے میں یہی سب لوگ پھر پانچ سو روپئے نکالیں گے اور پھر قرآن اندازی ہوگی جس کا نام نکلے گا. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, یہ تعاون کی ایک شکل ہے. تو اس میں بس مسئلہ یوں سمجھا جائے گا کہ پہلے مہینے میں جس کا نام نکلا پانچ ہزار, تو اس پانچ ہزار میں پانچ سو تو اس کے اپنے ہیں اور باقی ساڑھے چار ہزار جو ہیں وہ باقی نو ممبران نے پانچ سو اس کو قرض دیا. اب اس کے بعد دوسرے مہینے میں جب اسی طرح پانچ سو جمع ہوئے, اب جس کے نام نکلی یہ چٹھی, اب اس میں وہ پہلے والا جو تھا اس کے پانچ سو تو اس نے اس کے پاس سے جو لیے تھے وہ لوٹائے اور خود اس کے پانچ سو ہزار تو وہ ہوئے. باقی چار ہزار جو ہیں وہ ان آٹھ ممبران کے ہیں باقی جو انہوں نے اس کو قرض دیے. اس کے بعد الحاظ قیاس اخیر تک حساب جوڑتے رہو, کچھ یا تو وہ قرض دیتا ہے یا تو قرض لوٹاتا ہے یا اپنے ہی پانچ سو ہے جو ہاتھ میں لے رہا ہے. یہ ہے, اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ ہو گیا اس بی سی کا تجزیہ کر دیا وشلیشن, تاکہ آپ کو اس کے جائز ہونے نہ جائز ہونے میں کوئی اشکال نہ رہے. تکبیر تحریمہ وقت ہاتھ گھنا لوگ چہرہ کی آگڑ اتوا چہرہ سوجی اٹھاوے چھے تو سنت شو ہے, کان کی لو کے سامنے انگلیوں کے سیرے جو ہیں اوپر ہوں اور یہ ہتھیری جو ہے وہ قبلہ کی طرف سے. مان کا وقت ہے پہلا مسئلہ کری, یہ مان کے کا مسئلہ بھی بڑھائی. بہرحال مسافہ کر کے آپ گلے مل لیجئے. جے لوگ زکات لے چھے تیوں نے صدقو کہی آپے چھے تو نہ پاڑے چھے انہیں کہے چھے کہ تمہاری بیماری ہماری اوپر آوی جائے. شوں فقط تیوں نے وگر کہے دن میں صدقہ نی نیت کری آپ اس کا, یہ تو ان کی حماقت ہے, نادانی ہے کہ ایسا سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کی بیماری اس لینے والے پر تھوڑی آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا تو رکھے اس کی بیماری دوسرے پر ڈالیں گے. اللہ میاں تو اس کی بیماری دور کر دی, اس کو جو ہے شفا عطا دوسرے کے پاس نہیں بھیجتے. ہوں کالج میں بھنتا ہوں تو ترے ماری فجر نی نماز نے زہر نی نماز جاتی ہے تو تین قضا کہیں نہیں تھے کرے. تو جتنی زہر کی نمازیں گئی ہیں تو مثلا آپ کی سو نمازیں پانچ سو نمازیں زہر کی ہیں تو آپ روزانہ ہی جب بھی قضا کریں, جب میری جو زہر کی نمازیں چھٹی ہوئی ہیں ان میں پہلی کی میں قضا کرتا ہوں تو پانچ سو گئی ہیں تو ایک کی قضا کیا سو نماز میں باقی رہی. اب آپ پھر جب پڑھیں گے میرے اوپر زہر کی جو نمازیں باقی ہیں ان میں پہلی کی قضا, اسی طرح پہلی کی اس لیے کہ وہ ادا کرنی تو اس کے بعد والی پہلی رہ گئی, اس کے ادا کرنی تو اس کے بعد والی پہلی رہ گئی, اس کے خلاف آخر سے جاری رہے گی. اسی طرح زور میں حجنی قربانی نہ روپیہ بینک میں جمع کرائی دیتے ہوئے نہ حکومت ٹائم قربانی نہ بپور ہری بتاوے تو احرام ہری پچی کھولی شکیے. مینا میں قربانی نہ پیسہ بینک میں آپ قربانی ادا تھی جس سے احرام کیا رکھو وہ لوگ اگر بتائے ہوئے وقت کے مطابق کر دیتے ہیں تو پھر صورت میں آپ اس کے بعد اپنے بال کٹوا کر احرام کھول سکتے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو وقت دیتے ہیں اس کے مطابق قربانی کر ہو رہی ہے تو پھر کوئی اشکال نہیں, اور اگر اس میں شبہ ہے تو جواب بدل جائے گا. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. اے اللہ ہماری اولادوں کو علوم نافع، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا سرور بنا. اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی مانگی اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شروع اور برائیوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں موجود تیرے بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.